الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنائے۔ بطور خاص یہ ایام، یہ راتیں، مبارک دن ہیں، پورا مہینہ ہی مبارک ہے۔ اس ماہ ربیع النور شریف میں بطور خاص کثرت سے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ وہ پیارا مہینہ کہ جس کے آتے ہی اشاکان رسول کے دل مہک اٹھتے ہیں اور خوشیوں کے اس انداز سے اظہار ہوتے ہیں، کبھی محفل میلاد کا انعقاد کر کے، اپنے گھروں کو سجاتے ہوئے، چراغاں کرتے ہوئے، پرچم لہراتے ہوئے، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے، گویا کہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے، آپ کی ذات اقدس پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارا کرتے ہیں۔ ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہو یا اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے، آپ کے محاسن ہو، آپ کی اعلیٰ خوبصورت صفات ہوں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ آج ہم جو سنیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کا مختار کل ہونے کا وصف۔ جی ہاں ناظرین، یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ خزانے اللہ کے ہیں لیکن ان کی کنجیاں، ان کی چابیاں وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اندر رکھ دیے گئے۔ جی ہاں، حدیث طیبہ میں اس طرح بکثرت ارشاد فرمایا گیا ہے، جن میں اللہ کے خزانوں کا ذکر ہوا ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا ذکر ہوا ہے، اور فرمایا چابیاں ان کی مجھے عطا فرما دی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اختیارات، آپ کا مختار کل ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ایسے رسول جو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیارات بھی ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو آپ کا خالصہ ہی ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اختیارات رکھتے تھے، کس چیز پر کیسا اختیار رکھتے تھے، یاد رکھیں اگرچہ کوئی حکم شریعت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی اللہ نے ایسا مالک بنایا ہے کہ جس کے لیے جو چاہیں، جیسا چاہیں ویسا ہی حکم شریعت بیان فرما دیں۔ یعنی عام طور پر قرآن میں یا احادیث کے اندر ایک عمومی طور پر کسی کے لیے کوئی حکم شریعت ہے اور وہ اسی پر ہی ہر ایک کو عمل کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اختیار رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے، اللہ کی دی ہوئی اس عطا سے، اللہ کی دی ہوئی اس وصف سے، آپ اگر کسی کے لیے چاہتے تو الگ سے اس کے لیے حکم ارشاد فرما دیتے۔ تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ احکامات تشریعہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار، آپ کا مختار کل ہونا۔ اور ایک دوسرے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی قدرت اور طاقت دی ہے. یاد رکھیں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، اعتقاد یہی ہے، ہر چیز کا مالک مختار اللہ رب العالمین ہے. اگر رب نہ چاہے تو ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اگر رب نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ہوا خود بھی نہیں چل سکتی، ریت کے ذرات کو نہیں اڑا سکتی، ایک بارش کا قطرہ بھی اللہ نہ چاہے تو وہ آسمان سے نہیں اتر سکتا. یعنی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ہی مملوک ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ نے اپنی عطا سے رب تبارک و تعالی حقیقی طور پر یہ مالک و مختار ہے، اور اللہ نے یہ اختیارات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ کے خزانے تھے، دینے والی ذات رب ہے، جن کو دیا جا رہا ہے وہ بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات. آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ارشاد فرمایا، اے حبیب تمہارے رب کی قسم، کتنا پیارا اور خوبصورت انداز ہے، فلا و ربی کا، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، یعنی قسم اللہ کی ہے لیکن ذکر اللہ خود ہی فرما رہا ہے، اور آپ کے رب کی قسم، اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، لیکن فرما جا رہا ہے حبیب آپ کے رب کی قسم. اس میں اور ان کلمات کے اندر محبت ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہی محبتوں کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. میں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، پھر جو حکم تم فرما دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں، یعنی جیسا حکم ہے ویسا کر گزریں، اور اچھی طرح دل سے مان لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی اس آیت میں بیان کیا گیا، آپ کے مقام کو بھی بیان کیا گیا، اور امت پر کیا فرض ہے اس فرض قطعی کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں جو حکم فرما دیں، جو فیصلہ فرما دیں، تو سننے والے اس فیصلے کو، اس حکم کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، اور اپنے دل کے اندر کوئی ایسی کجی، کوئی ایسی رکاوٹ نہ پائیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فیصلہ وہ ماننے سے دل پر بوجھ محسوس نہ کریں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں. اس آیت مبارکہ میں کئی طرح کے احکامات ثابت ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت، ایک تو یہ کہ رب ہونے کی نسبت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی، اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان بتانا اس آیت مبارکہ میں مقصود ہے. دوسری بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا وہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس فرض کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قسم ارشاد فرما کر اس کو مزید مؤکد فرمایا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر فرمایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. نمبر چار، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم اللہ نے بنایا ہے، اللہ بھی حاکم ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی حاکم بنایا ہے، فرق وہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ساری صفات وہ ذاتی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ صفات عطایہ کہلاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور آپ کے اختیار کو بھی یہاں اس آیت میں بیان فرمایا گیا. ایک اور آیت مبارکہ سورہ احزاب کی بھی سماعت کرتے چلیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ امرن ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ارشاد فرمایا اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے, اور جو حکم نہ مانے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا بے شک وہ صریح گمراہی میں بٹکا ہوا ہے, وہ گویا کہ گمراہ ہو چکا ہے. اس آیت مبارکہ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں. اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام خرید کر آزاد فرمایا جن کا نام زید بن حارثہ ہے. جی ہاں مدنی چین کے ناظرین, قرآن پاک میں اصحاب کے تذکرے تو موجود ہیں لیکن کسی کا نام صحابی کا وہ ذکر نہیں ہے سوائے ایک صحابی, اور ان کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو حضرت زید کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی بیٹی ان سے حضرت زید کے نکاح کے حوالے سے آپ نے پیغام بھیجا. تو جب ان کو پتا چلا کہ زید جو کہ غلامی سے آزادی کی طرف آئے تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہم اس چیز کو یعنی گویا کہ اپنے بارے میں یہ اظہار کر دیا. ان کے بھائی نے بھی انکار کیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے یہاں پر. تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں عام مومن کو کوئی اختیار نہیں, نہ کسی مرد کو ہے نہ کسی عورت کو ہے. اب صرف اور صرف وہی فیصلہ جو اللہ کا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو جب یہ خبر حضرت سیدہ زینب کو لگی اور ان کے بھائی کو پہنچی خبر کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے تو پھر انہوں نے بہت راضی راضی اس رشتے کو قبول کر لیا. بنی سن کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اختیارات کو بھی گویا کہ بیان فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو حکم فرما دیں وہی اس کے لیے حکم شریعت ہے, کیونکہ آپ شارع علیہ السلام ہیں, یعنی آپ جو فرمائیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے. اگرچہ بالعموم حکم قرآن پاک کے اندر دوسرا موجود ہو, تمام لوگوں کے لیے دوسرا حکم موجود ہو, لیکن کسی کو بطور خاص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیں وہی حکم شریعت بن جاتا ہے. اس کے اگر ہم احادیث طیبہ کی طرف جائیں تو اتنی مثالیں ہمیں ملیں گی, بکثرت ذکر احادیث کے اندر ان چیزوں کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے جو فرمایا وہی اس کے لیے حکم شریعت بن گیا. چند باتیں ہم یہاں پر احادیث کی روشنی سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو بردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت کے ساتھ آپ کو اپنے اختیارات کی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو مختار بنایا ہے ان کے لیے جو حکم فرمایا وہی ان کے لیے حلال کا حکم دے دیا, اور فرمایا کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے صرف تمہارے لیے اجازت ہے. معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی اپنی قربانی کو کر لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو خبر لگی تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی, اسے تم دوبارہ کرو. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس اور کوئی بکرا بکری نہیں ہے سوائے ایک بکری کے جس کی عمر 6 مہینے ہے. منصر کے ناظرین, جب آپ قربانی کے جانوروں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ہم نے ضرور بارہا سنا ہوگا کہ جب بکرا ہو یا بکری جب اسے قربان کیا جاتا ہے تو اس کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے. چھ مہینے کا مینڈا دمبا وہ تو قربان ہو سکتا ہے اگر وہ سال بھر کا نظر آ رہا ہو, لگ رہا ہو ایسا کہ وہ صحت کے اندر یوں گئے. لیکن بکرا ہو یا بکری اس کی عمر ایک سال پوری ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی. جب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عذر اپنا عرض کیا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے ایک بکری جس کی عمر چھ مہینے کا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی ہی قربانی کر دو, تمہارے بعد دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا, یعنی تمہاری قربانی ہو جائے گی, تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے ایک عام حکم جو بیان کیا گیا وہ سال بھر کی عمر والا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو خصوصی حکم ارشاد فرما دیا تو وہ چھ مہینے کی بکری کی قربانی بھی ان کے لیے جائز فرما دی ہے. اور یہ آج ہم اس حدیث کے تحت یا آج کوئی عالم کوئی مفتی یہ قطعاً یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ چھ مہینے والی بکری بھی کوئی ذبح کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو اجازت دی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیارات کے تحت خصوصیت والی اجازت انہیں دی ہے, اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے آپ نے منع فرما دیا ہے. آئیے ایک اور حدیث مبارک اسی حوالے سے, جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس بیوہ کے لیے حکم یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو عدت کے اندر روکے رکھیں گی. وہ چار مہینے دس دن عدت کا حکم ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کے لیے آپ نے بطور خاص انہیں صرف تین دن کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا, یعنی چار مہینے دس دن عدت کے جو احکامات ہیں اس کی جو پابندیاں ہیں ان تمام کو آپ نے صرف تین دن کے اندر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تین دن کی یہی عدت ہے, تین دن کا سنگار سے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھو. یعنی چار مہینے دس دن اوورآل اب قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہی حکم ہے, اور اس وقت بھی یہی حکم تھا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اختیارات رکھتے ہیں جن کے لیے جو چاہیں وہ ویسے ہی حکم فرما دیں, وہی ان کے لیے حکم شریعت بن جاتا ہے. جی ہاں, ایک اور میں اسی کی مثال عرض کرتا چلوں. قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم پڑھیں تو ہمیں گواہوں سے متعلق جو گواہی کا عدد ملتا ہے وہ دو کا عدد ملتا ہے. جی ہاں, آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں نکاح ہوتے ہیں تو گواہ کون ہوتے ہیں؟ دو افراد گواہ بنتے ہیں. اسی طرح کئی اور معاملات ہیں تو ان کے اندر جو گواہی کا نصاب رکھا گیا ہے وہ دو مسلمانوں کو گواہ کے طور پر رکھا گیا ہے, یعنی دو گواہی دیں تو وہ اگلا معاملہ اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. آپ نے گھوڑا خریدا, وہ شخص آپ کو گھوڑا اس نے بیچ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑے کا تقاضا کیا تو وہ مکر گیا, یعنی اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے, اگر میں نے آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سودا کیا تھا تو اس وقت بظاہر ان آدمیوں میں سے انسانوں میں سے کوئی گواہ موجود نہیں تھا کہ جو اس واقعے کی گواہی دے. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر تم نے یہ گھوڑا بیچا ہے, یہ سودا ہوا ہے. جب گواہی دی اور گواہ آنے کے بعد یہ سب معاملہ ختم ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ تم نے گواہی کیسے دے دی جبکہ تم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے؟ تو حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بڑا چھوٹا سا معاملہ تھا, ایک گھوڑے کے سودے کا معاملہ تھا, میں نے بڑی بڑی خبریں آپ کے کہنے پر میں نے ان کی تصدیق کی ہے، میں ایمان لایا ہوں، آسمان اور زمین کی خبروں کے بارے میں جو آپ فرماتے ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑے کا معاملہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ تھا، جب آسمانی خبریں، یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہ فرشتوں کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہ رب کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ فرماتے ہیں فرشتے نازل ہوئے ہیں، ہم اس کو مان جاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ رب کا کلام ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے اس پر ایمان رکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنی بڑی بڑی خبروں کے بارے میں آپ فرما دیں اور ہم ایمان لے آئیں، تو یہ تو ایک چھوٹا سا سودے کا معاملہ تھا، آپ نے فرما دیا ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اب مزید گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے اس عشق بھرے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں انعام عطا فرمایا، فرمایا ان کی گواہی ہمیشہ دو مردوں کے برابر مانی جائے، یعنی خزیمہ اگر اکیلا ہی کسی باری میں گواہی دے دے تو دوسرا گواہ طلب نہ کیا جائے، ان کی گواہی ایسی ہے جیسا کہ دو مردوں کی گواہی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے خاص حکم شریعت فرما دیا، تو وہ اکیلے خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، یعنی عام دستور یہی ہے، نکاح کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملہ ہے تو دو دو گواہ چاہیے، لیکن جب خزیمہ اکیلا آ جائے تو یہ سمجھو دو بندے آ چکے ہیں، دو کی گواہی آ چکی ہے۔ یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی عطا سے ایسے اختیارات رکھتے ہیں جس کے لیے جو چاہیں آپ اس کے لیے وہی حکم فرما دیں۔ جی امن چن کے ناظرین، آپ روز مرہ میں اور آپ سب، ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا واقعہ اس بارے میں حدیث کی روشنی میں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس شرط پر ایمان لانے کا کہتا ہے کہ میں دو نمازیں پڑھوں گا، تین نہیں پڑھوں گا، آپ مجھے اگر اس شرط پر رخصت دیتے ہیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس شرط کو قبول فرما لیا اور اس کے لیے دو نمازوں کے ہی فرض ہونے کا حکم فرما دیا۔ اللہ اکبر، تین نمازیں معاف فرما دی۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی آپ کو قیامت تک اور کوئی مثال نہیں ملے گی، نہ کوئی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہیں۔ آج اگر کوئی ہزاروں کی تعداد میں کفار کسی بڑے عالم اور مفتی کے پاس چلے جائے اور کہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اس شرط پر کہ آپ ہمیں تین نمازیں معاف کر دیں، ہرگز وہ یہی کہیں گے، ایمان لائیں گے تو شریعت مطہرہ کے مطابق وہ سارے احکامات آپ پر لاگو ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، تمہیں تین نمازیں میں معاف کرتا ہوں۔ دو نمازوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں وہ ذکر فرما دیا ہے۔ جی منشن کے ناظرین، اسی طریقے سے کئی اور احادیث طیبہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر اس چیز کی دشواری میں خیال نہ کرتا تو فرمایا میں ان پر مسواک کو فرض کر دیتا، جس طرح ان پر وضو فرض ہے نماز کے لیے، اسی طرح مسواک بھی ان پر وہ فرض کر دیتا، لیکن امت کی دشواری کے پیش نظر آپ نے فرمایا اس مسواک کے فرضیت کا حکم وہ نہیں دیا۔ یعنی آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میں ان پر فرض کر دیتا، میں ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس دشواری کو نہ پاتا اور اس کا خیال نہ کرتا تو میں کیا حکم دیتا، میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصے تک یا رات کے نصف تک وہ عشاء کی نماز کو مؤخر کریں، میں ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیتا. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھر وہی شریعت کا حکم ہوتا, اور آپ نے امت کے لیے امت پر شفقت فرماتے ہوئے یہ حکم نہیں فرمایا کہ رات کو آدھی رات میں پڑھو, نصف رات میں پڑھو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحیم بھی ہیں, آپ رؤوف بھی ہیں. امت کا مشقت میں پڑھنا آپ پر گراں گزرتا ہے, اور آپ کی یہ رحمت اور شفقتیں ہیں اس امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو اتنی دیر تک مؤخر کرنے کا آپ نے حکم ارشاد نہیں فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شفقتیں جب آپ نے خطبہ دیا, اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو پس تم اللہ کے اس فرض کو ادا کرو, حج کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں ہر سال حج کے لیے جانا ہے, ہر سال حج کو ادا کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. وہ پھر پوچھنے لگے, آپ پھر خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا, آپ پھر خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو قلت نعم لوجبت, اگر میں کہہ دیتا ہاں تمہارے جواب کے اندر تو یہ حج تم پر فرض ہو جاتا, تمہیں ہر سال حج کے لیے جانا ہوتا اور اس کی طاقت نہ ہوتی, یعنی تم مشقت میں پڑ جاتے, ہر سال تمہیں حج کے لیے وہ فریضہ تم پر لازم ہو جاتا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا ہوا, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا وہ فرض ہے جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو. تو یہاں اس کی فرضیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرما دیا, یعنی زندگی میں ایک بار یہ صاحب استطاعت آدمی پر حج کا فریضہ لازم آتا ہے. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال یہ حج کا فریضہ تم پر لازم آتا. آپ ذرا غور کیجئے کیسے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات رکھتے تھے اور کس طرح آپ احکامات ارشاد فرماتے تھے. یہ تو معاملہ, اس کے علاوہ بھی آپ کے اختیارات, اگر آپ چاہیں تو آپ سورج کو اگر آپ اشارہ فرما دیں تو وہ بھی ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. جی ہاں مدنی چین کے ناظرین, آپ نے وہ حدیث پاک بارہا سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آپ آرام کر رہے تھے, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے سر مبارک سے اپنی ران کو نیچے سے نہیں کھینچ رہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں عزت کا معاملہ, تعظیم کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو کہا, علی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے, میری اسی میں ہی نماز جو ہے وہ چلی گئی, سورج غروب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی اور وہ دعا کر دی, یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا, یہ فرما برداری میں تھا, اللہ اکبر, یہ سورج کو لوٹانے کے بارے میں آپ نے دعا کی ہے تو وہ سورج بھی واپس آ جاتا ہے, وقت اثر پر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی نماز کو اس میں ادا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خزانے اللہ نے دیے کہ آپ سے جو مانگا جاتا آپ انہیں عطا فرماتے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ کو حکم تھا کہ کسی بھی سائل کو نہ جھڑکے, ہرگز نہ جھڑکے. آپ سائل کو منع نہیں کرتے تھے, سائل کو جھڑکتے نہیں تھے, بلکہ جو آ کے جیسا سوال کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویسے عطا فرماتے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ کی بارگاہ میں 90,000 درہم پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے, کسی سائل کو خالی نہ لوٹایا, حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے. سارا کچھ آپ نے اسی طریقے سے تقسیم فرما دیا ہے, اور کیوں نہ تقسیم فرمائیں. اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْ کَوْثَرْ کی شان ہے آپ کی, اللہ نے آپ کو اتنے خزانے عطا فرمائے ہیں, خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، یعنی لا کہنا نہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں ہے، بلکہ آپ کی عادت کیا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو ان سے مانگا جاتا ہے وہ یہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنی جھولیوں کو تنگ نہ کریں، بلکہ ان کی شایان شان ان سے مانگتے رہیں، ان کا دریائے رحمت جوش میں رہتا ہے اور وہ اپنی رحمتیں برساتا ہی رہتا ہے، بس ہم مانگنے والے ہوں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہوں، ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ پیارا مہینہ ہے جس میں ہم یہ ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین سوال یہی ہے کہ کیا وہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری والے کام کریں، ایسے کام کریں کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں، حضور علیہ السلام کو خوش کرنے والے ہم بن جائیں۔ ذرا اس طرف عمل کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے ان کی طرف سے کرم کی کیسی بارشیں ہوتی ہے، ان کی طرف سے رحمت کی کیسی بارشوں کے چھینٹے آپ کی طرف بھی آئیں گے، ہماری طرف بھی آئیں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو اطاعت اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری وہ ہم کرتے رہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور آپ کی ایسی ایسی خوبصورت اور اعلیٰ صفات کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بیان کرنے، سننے اور سن کر اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے چراغ مزید روشن رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم۔